إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت نے صاف ستھری تجارت کو ہمارے لیے حلال کیا ہے. وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالی نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. ایسی ہر بیع، ایسا ہر سودا جس میں شرعی اعتبار سے کوئی انحراف ہو، اسے اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے. اور حلال روزی جو ہے، یہ ایک شرعی مطلوب ہے، ایک انسان کے اصل تقوی اور اس کے ورع کا جو سبب ہے وہ اس کی عبادات نہیں ہیں، بلکہ اس کا حلال رزق ہے. یہ اصل زہد ہے. یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث تھے، کچھ اشعار ان کے کتب میں منقول ہیں، پڑھا کرتے تھے: المال یذهب حله وحرامه طرا ويبقى في غد آثامه. کہ مال خواہ حلال کا ہو خواہ حرام کا ہو، سب ختم ہو جائے گا، اور جو کل قائم ہوگی موت یا قیامت کی شکل میں، اس دن کے لیے تمہارے گناہ باقی رہ جائیں، مال باقی نہیں رہے گا. لیس التقی بمتق لالہ حتى يطيب شرابه وطعامه. متقی وہ نہیں ہے جو صرف اللہ رب العزت سے ڈرنے کے دعویٰ کرے، متقی تو وہ ہے جس کا کھانا اور پینا حلال کا ہو. وَيَطِيبَ مَا يَحْوَى، جو مال وہ جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے وہ بھی حلال کا ہو. يَكْسِبُ كَفُّهُ، اور جو مال اس کا ہاتھ کماتا ہے وہ بھی حلال کا ہو. وَيَكُونُ فِي حُسْنِ الْحَدِيثِ كَلَامُهُ، اچھی بات کہے، اچھی گفتار ہو. نطق النبی ذنا به عن ربه فعل النبی صلاته وسلامه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے ہمیں یہی پیغام پہنچایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام. قاضی ابو یوسف سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زہد میں کوئی کتاب نہیں لکھی. بڑے بڑے محدثین نے زہد، ورع، رقائق اور تقویٰ پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے کتاب الزہد امام احمد بن حنبل کی، امام وقیع کی. تو آپ نے زہد کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی. فرمایا کہ الفت فی البیوع، لکھی ہے، میں نے لکھی ہے تجارت کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں. اور زہد کی اصل اساس رزق حلال ہے، اچھی تجارت ہے، اچھا کھانا پینا ہے حلال کا، یہ اصل زہد کی اساس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل جنة لحم لا بد من حرام، جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللحم الذي نبت من حرام فالنار اولى به، جو گوشت حرام سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے. تو پھر یہ لمبے لمبے سجدے، عبادات، ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا اگر بندے کا قصد حرام کا ہو. تو یہ دین میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اور رجل یطیل السفر اشعث اغبر، یہ ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اس کا سر خاک آلود ہے اور پاؤں گرد و غبار سے بھرے پڑے ہیں. یہ ساری علامتیں سفر حج کی، سب سے لمبا سفر دنیا میں حج کا ہوتا ہے. دور دور سے حاجی آتے ہیں، یأتین من کل فج عمیق، اپنی سواریوں کو کمزور کرتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. اور یہ گرد و غبار، پاؤں بھرے ہیں، سر بھرا پڑا ہے گرد و غبار سے، یہ عرفات کے میدان کا نقشہ ہے، ننگے سر اور مٹی اور غبار جمع ہوا ہے. یمد یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ دراز کیے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا رب یا رب یا رب پکار رہے. مطعم حرام، مشرب حرام، ملبس حرام، غذی بھی حرام ہے، فانا یستجاب لہ، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا لباس حرام کا، تو اس کی یہ دعائیں کہاں قبول ہوں گی، اس کا یہ حج کہاں قبول ہوگا. یہ لمبا سفر کر کے جانا عبث ہوا، اس کی یہ نیکی قابل قبول نہیں. حالانکہ حج ان نیکیوں میں سے ہے جس سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر قصب حرام کا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کو سودی معیشت نے لپیٹ میں لیا ہوا، حرام اسکیمیں، حرام کاروبار، حرم بھرا ہوتا ہے حج کے موقع پر حاجیوں سے، اور دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، اجتماعی دعائیں امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، نہ فلسطین آزاد ہو رہا ہے نہ کشمیر آزاد ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بیت اللہ میں دعائیں ہو رہی. ہو سکتا ہے اساس یہی ہو کہ معیشت حرام کی، سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اور جو قوم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دے اس کی عبادتیں اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنے گا قبول کرے گا؟ تو یہی وجہ ہے یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو معیشت کا حلال ہونا یہ ایک بڑا اہم مطلوب ہے، ایک شرعی ضرورت ہے. صاف ستھری تجارت، زید بن ارقم نے ایک سودا کر لیا بیعینہ کا. بیعینہ کیا ہے؟ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، تو کسی دکاندار سے ادھار مال لے لی اور پھر اسی دکاندار کو وہی مال نقد بیچ دیا کم ریٹ پر. ادھار خریدا 1,00,000 کا اور نقد دے دیا 80,000 میں. اس میں جو سودا ہے وہ ایک عبث ہے، ایک ہیلا ہے. اصل چیز کرنسی کا تبادلہ ہے، بس پیسوں کا. کم پیسے لیے اور زیادہ ادا کریں گے. جو مال خریدا ہے وہ صرف ایک ہیلا ہے تاکہ یہ تجارت بن جائے، تجارت ہے نہیں، یہ ایک ہیلا ہے. اس لیے اس کو بیعینہ کہتے ہیں، جس میں بیچنے والے کا عین مال، اصل مال اسے لوٹ آتا ہے. بیعینہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس مال کو بیچ رہا ہے اسے اس کا عین مال مل گیا. تو تجارت کا نام ایک ہیلے کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ادھار پیسے لیے ہیں، نقد پیسے لیے اور ادھار ادا کرنے. نقد 1,00,000 لیے، ادھار 2,00,000 دینے، اصل معاملہ یہ. یہ سودا ہو گیا. ام المومنین سے ذکر کیا کہ میں نے یہ سودا کیا. فرمایا کہ اے زید، تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، جہاد کیے ہیں، حج و عمرے کیے ہیں، تمہارے اس ایک ہی سودے نے سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ ضائع ہو چکا. الا یہ کہ توبہ کر لو، توبہ کر دو اللہ معاف کر دے گا، اور یہ سودا واپس کر دو، توبہ کر لو. تو آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جو معیشت ہے اور کسب ہے اس کا حلال ہونا کتنا ضروری ہے، اس کا حلال ہونا کتنا ضروری ہے. اسی لیے جو ہمارے سلف کی تاریخ ہے وہ بڑے محتاط ہوتے تھے خرید و فروخت کے معاملے میں. ابھی آپ نے حدیث سنی بدیع الدین سے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمان حکام کے لیے اور عامۃ الناس کے لیے. انسان سب کے لیے خیر خواہی کا منہج اختیار کرے اور خیر خواہی کی پالیسی اپنائے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ بنسح لکل مسلم. میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے تین چیزوں پر، تین چیزوں کے لیے: ایک نماز قائم کرنے کے لیے، دوسرا زکاۃ دینے کے لیے، اور تیسرا ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے کے لیے. یہ تین چیزوں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی کہ نماز قائم کرتا رہوں گا اس کے سارے حقوق و آداب کے ساتھ، اور زکوٰۃ دیتا رہوں گا پوری دیانتداری کے ساتھ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہوں گا. جناب جریر کا واقعہ فتح الباری میں کہ اپنے غلام کو بھیجا ایک گھوڑا خریدنے کے لیے, غلام چلا گیا اور جا کر ایک گھوڑا پسند کیا بازار سے, اس کی قیمت طے کی اور کم سے کم کرانے کی کوشش کی, قیمت طے ہو گئی, اب کہا کہ چلو جو میرے مالک ہیں جریر رضی اللہ عنہ ان کے پاس چلتے ہیں, گھوڑا ان کو دے دینا اور قیمت لے لینا. چلے گئے, انہوں نے گھوڑا دیکھا, پوچھا کتنے کا ہے, کہا کہ مثال کے طور پہ 5,000 درہم کا, 5,000 درہم. اس کو دیکھا چاروں طرف سے, آگے سے پیچھے سے, اور فرمایا کہ یہ 5,000 کا نہیں ہو سکتا, یہ 7,000 کا کم از کم. پھر اس پر سواری کی, اس کی چال دیکھی, اس کی دوڑ دیکھی, واپس آئے, فرمایا 7 کا بھی نہیں, یہ 10 کا ہونا چاہیے. 10,000 دیے, گھوڑا خرید لیا. غلام نے کہا میں نے بڑی کوشش کر کے ریٹ کم کرایا تھا, آپ نے اور بڑھا دی, لوگ تو کم کرواتے ہیں. فرمایا اس گھوڑے کی اتنی ہی قیمت تھی, اب یا تو اس شخص کو گھوڑے کے اوصاف کا علم نہیں تھا کتنا قیمت تھی, جاہل تھا, یہ علم تھا لیکن مجبور تھا کہ چلو کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں سستا بیچ دیں, اور میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر خیر خواہی کی بیعت کی ہوئی, میں اس منہج کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. تو دیکھیں صرف صالحین اس بیع و شرا میں, خرید و فروخت میں کتنے محتاط ہیں اور کتنا ان کا رویہ خیر خواہانہ ہے. اور یقیناً تجارت میں, خرید و فروخت میں, لین دین میں معاملہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. شریعت اسی چیز کی ترغیب دیتی, اور یہ حقیقی زہد اور تقویٰ ہے. قسم طیب, جبکہ رزق حرام بالکل بے برکت. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای القسم اطیب, سب سے عمدہ قسم کون سا ہے, سب سے عمدہ مال کون سا ہے؟ فرمایا کہ آمد الرجل بیدہ وکل بیع مبرور, ایک انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا وہ قسم سب سے عمدہ ہے. انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے, کوئی چیز بنائے, اس کو بیچے, یعنی ہاتھ سے کام کی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک زراعت کھیتی باڑی, ہاتھ سے زمین کھودنا, بیج ڈالنا, پانی دینا, فصل کاٹنا, سارے مراحل اپنے ہاتھ سے ہوتے ہیں. تو زراعت یہ عمل ہاتھ کا ہے. دوسرا صنعت, کوئی چیز بنانا, صنعت. زراعت اور صنعت یہ دو چیزیں ہاتھ کا عمل. فرمایا کہ یہ قسم سب سے عمدہ ہے. اور تیسرا وہ آمد الرجل بیدہ وکل بیع مبرور, اور ہر وہ بیع جو نیک ہو, نیکی پر قائم ہو, حلال ہو, پاکیزہ ہو, اس میں کوئی شائبہ نہ ہو, حرام نہ ہو, مشکوک اور مشبوہ نہ ہو, بالکل واضح حلال ہو, تو وہ بیع عمدہ قسم میں شمار ہوتی. تو نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کو عمدہ قسم قرار دیا ہے, ایک اپنے ہاتھ کا عمل زراعت یا صنعت, دوسرا وہ بیع جو پاکیزہ حلال ہے, جس میں حرام ہونا تو دور کی بات ہے, شک و شبہ بھی نہ ہو. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات, حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, اور حلال و حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ امور ہیں جن سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے, شک و شبہ پیدا ہوتا ہے. حلال سے بچو, حرام سے بچو, اور امور مشتبہات سے بھی بچو, ان کے قریب نہ جاؤ. امور مشتبہات کے قریب جاؤ گے تو صریح حرام میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. نبی علیہ السلام اس کو مثال دے کر واضح کیا, جیسے آپ کا کھیت ہے, اپنے کھیت میں اپنے گھوڑے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیں یا کسی بھی جانور کو, لیکن چھوڑیں کہاں پر؟ بالکل اپنے کھیت کے کونے پر. اور آپ کہیں میں نے تو اپنے کھیت میں چھوڑا, رسی اس کی لمبی کر دی, اب وہ چرتے چرتے دوسرے کھیت میں داخل ہو, کسی اور کے کھیت میں. تو گو آپ نے اپنے کھیت میں چھوڑا اس کو, لیکن یہ امور شک و شبہ پیدا کرنے والا ہے, جانور ہے, اسے کیا علم یہ حد بندی کیا ہے اور یہ کھیت کس کا ہے؟ آپ نے اپنے کھیت میں چھوڑا, رسی اس کی دراز کر دی, تو چرتے چرتے آپ کے دوست, آپ کے پڑوسی کے کھیت میں داخل ہو جائے گا اور اس کے کھیت میں سے کھائے گا اور پیے گا, اور یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے. تو مشتبہ امر جو ہے اس نے آپ کو حرام میں داخل کر دیا. میں اس سے شرعی فکر آپ کے ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کس طرح حلال کی ترغیب دیتی ہے, کس طرح حرام سے بچاتی ہے, حتیٰ کہ ایسے امور جو اشتباہ کا باعث بن سکتے ہیں اور جو مشکوک اور مشبوہ مظاہر ہوں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے معاملات جو ہیں وہ بندے کو صریح حرام میں داخل کر سکتے ہیں, صریح حرام میں داخل کر سکتے ہیں. تو یہ شریعت کا ایک انداز تربیت ہے کہ کس طرح آپ نے معاملہ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے مال کمانا ہے, بالکل صاف ستھرا, پاکیزہ اور حلال. اور یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ بڑے بڑے عظیم الشان قواعد بنائے. دنیا تو کاروبار کر رہی ہے, جو چاہو بیچو, جو چاہے بیچے, جب چاہو بیچو, خریدو, لیکن شریعت میں ہر چیز کی حدود ہے. بیچنے والا کون معتبر ہے؟ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کی کیا حدود ہے؟ حتیٰ کہ بعض اوقات بیچنے کے اوقات شریعت یہاں بھی آپ کو شترے بے مہار نہیں چھوڑتی کہ جب چاہو بیچو اور جو چاہو بیچو اور جو چاہے بیچے, نہیں, بڑے حدود و قیود ہیں, بڑے قواعد ہیں, تاکہ یہ مال جو کمایا ہوا ہے بالکل حلال اور پاکیزہ ہو, عمدہ ہو, اطیب ہو, کیونکہ حرام مال میں کوئی برکت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, البیعان بالخیار مال میں تفرق, فإن صدق وبین بورك له ما فی بیعہ وإن کذب وکتم محقت برکت بیعہ. کہ دو سودا کرنے والے جب تک سودے کے لیے بیٹھے ہوئے اس وقت تک ان کا اختیار باقی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, ہو چکی, ابھی گئے نہیں, وہیں بیٹھے ہیں, تو کوئی ایک فریق اگر اس سودے کو فسخ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جب تک بیٹھے ہیں. فرمایا کہ فإن صدق وبین, اگر یہ دونوں سچے ہوں اپنے سودے میں اور بیان کر دیں ہر چیز, کوئی عیب چھپائیں نہ, تو بورک لہما فی بیعہما, ان کی بیع میں, ان کے سودے میں برکت ڈال دی جائے گی. وہ ان کذبا, اگر جھوٹ بولے, وکتما, اور سودے کو چھپائیں, کسی عیب کو چھپائیں, تو کیا ہوگا؟ محقت برکت بیعہما, بظاہر وہ بک سکتا ہے لیکن برکت مٹا دی جائے گی, برکت نہیں رہے گی. تو اصل برکت جو ہے وہ حلال کسب میں, حلال مال میں, حلال تجارت میں برکت مٹا دی جائے گی. تو شریعت نے بڑی حدود ذکر کی ہیں, ہر شخص خرید و فروخت کر بھی نہیں سکتا, ہر شے کی تجارت نہیں کی جا سکتی, ہر وقت نہیں کی جا سکتی, ان ساری حدود کو پہچاننا ضروری ہے. تو آج کی یہ مختصر سی نشست ایک تمہیدی طور پہ پیش خدمت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دو چار نشستیں اس موضوع پر ہوں گی, تاکہ تمام احادیث النصوص کو سامنے رکھتے ہوئے جو قواعد ہمارے سامنے آتے ہیں تجارت کے وہ ہم سمجھ سکیں. مثال کے طور پہ بیچنے والا, کیونکہ تجارت میں یہ ایک رکن ہے, بائی اور مشتری, ایک خریدار ہوگا اور ایک بیچنے والا ہوگا, اور شریعت نے پابند کی ہے کہ بیچنے والے کی کیا شرائط ہے اور وہ کن اوصاف کا مالک ہونا چاہیے. مثلا سمجھدار ہو, بیوقوف نہ ہو, بڑا ہو, بالغ ہو, بچہ نہ ہو, مجنون اور پاگل نہ ہو. نبی اسلام کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاث, کہ تین بندے مرفوع القلم ہیں, ان کا کوئی تصرف معتبر نہیں. تین بندے مرفوع القلم ہیں, ان کا کوئی تصرف معتبر نہیں, اور اگر کوئی کر بیٹھے گا اسے واپس کرنا ہوگا. ایک عن المجنون حتی یفیق, مجنون ہے, اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہے, جب تک وہ درست نہ ہو اور ہوش مند نہ ہو اس وقت تک اس کا کوئی تصرف معتبر نہیں. وعن السبی حتی یحتلم, بچہ ہو, جب تک وہ بالغ نہ ہو اس کا کوئی تصرف معتبر نہیں. وعن النائم حتی یستیقظ, ایک شخص سو رہا ہے, سوتے سوتے آپ اس سے کوئی معاملہ کر لیں تو معتبر نہیں ہے جب تک وہ جاگ نہ جائے. تو ہر شخص سودا نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, نہا ان تلقی الرکبان, آپ نے تلقی رکبان سے روکا ہے. قافلے باہر سے آ رہے ہیں تجارت کا مال لے کر اور آپ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ان کو روک لیں اور ان سے مال خرید لیں, وہ تجارت ہوگی, آپ اس سے مال لیں گے, قیمت دیں گے. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کو خریدنے سے منع کر دیا, اس کو منڈی میں داخل ہونے دیں, وہ ریٹ دیکھے مارکیٹ کیا ہے اور مارکیٹ کا مزاج کیا ہے, اس چیز کا ریٹ کیا ہے, آپ اس کو وہیں روک لیں باہر اور سارا مال خرید لیں, منع ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے ایسا کام کر لیا, اب وہ منڈی میں گیا, دیکھا کہ جو مال میں نے 500 کا بیچے وہ تو 1000 روپے کا, تو وہ اس کو واپس نہ اٹھا سکتا. اگر وہ مطالبہ کر دے کہ یہ میرا مال مجھ کو واپس کر دو, اپنے پیسے لے لو, اگر یہ تفرق ہو چکا ہے, سودے کی مجلس تبدیل ہو چکی, لیکن یہ صورت مستثنا ہے, اسے وہ مال واپس کرنا پڑے گا, اپنی قیمت لے کر وہ مال واپس کر دے. تو نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع ما لا یملک, ایک بندہ ایک چیز کا مالک ہی نہیں, اس کو بیچ نہیں سکتا. ہمارے اس نئے کاروباری سیٹ اپ میں بہت سے ایسے سودے ہوتے ہیں, بندہ اس کا مالک ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں اور آگے سودے ہو رہے ہیں. تو ہر شخص خرید و فروخت نہیں کر سکتا. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تبع لا بیع اخیک, تمہارا بھائی ایک سودا کر چکا ہے, اس کے سودے پر تم سودا نہ کرو. یعنی ہر شخص نہیں بیچ سکتا, ہر شخص نہیں خرید سکتا. ایک جگہ سودا اس کا چل رہا ہے, پورا ہو یا نہ ہو, اور آپ وہاں اپنا ریٹ دے دیں, منع کیا اس سے. خطبہ پر خطبہ ایک جگہ ایک شخص کا منگنی کا پیغام جا چکا ہے اور آپ وہاں اپنا پیغام بھیج دیں. یہ ایک شخص ایک جگہ سودا کر رہا ہے اور آپ وہاں اپنا ریٹ دے دیں, وہ خود سودا کرنے کی کوشش کریں, منع کیا نبی علیہ السلام. تو یہ شرعی حدود ہیں کہ ہر شخص خرید و فروخت نہیں کر سکتا. ان ساری حدود کو سامنے رکھنا پڑے گا, ان ساری حدود کو سامنے رکھنا پڑے گا. نبی علیہ السلام نے حکیم بن حزام سے فرمایا تھا کہ لا تبع ما لیس عندک, جو مال تمہارے پاس نہیں ہے مل کر یہ تسلیم ہے, یعنی آپ اس کے مالک نہیں ہیں, یا کسی اور نے آپ کو توکیل نہیں دے رکھی, کسی اور کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اس نے وہ مال آپ کو نہیں دیا, تو اس کا آپ سودا نہیں کر سکتے. تو خرید و فروخت کے یہ حدود ہیں کہ ہر شخص سودا نہیں کر سکتا, ہر چیز کا سودا نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں حرام ہیں, حرام چیز کی خرید و فروخت ناجائز,
صحیح بخاری میں جناب جابر کی حدیث رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتت والخنزیر والاصنام، کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا شراب کے بیچنے کو، خنزیر کے بیچنے کو، مردار کے بیچنے کو اور بتوں کے بیچنے کو، کیونکہ یہ چاروں چیزیں حرام، مردار بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، بت بھی حرام ہے، تو حرام چیز کا سودا کرنا، اس کو بیچنا، اس سے پیغمبر نے منع فرما دیا. یہ نہیں کہ آپ اندھے ہو کر تجارت کریں، سٹور بھرا ہوا ہے اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، حلال بھی بک رہا ہے حرام بھی بک رہا ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا ارائیت الشحوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شحوم المیتہ، مردار کی چربی، یہ بہت کام آتی، بہت، تتلا بہ السفن، اس سے ہم جو جہاز ہیں ان کا تلا کرتے ہیں، جہازوں پر ملتے ہیں تاکہ ان کے شگاف بند ہو جائے، ان شگافوں سے پانی داخل نہ ہو، بڑے کام آتی. کشتیوں کو ملتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے شگاف پر کرنے کے لیے. وتدہن بہل جلود، جسموں کی مالش کرتے ہیں، جسموں کی مالش کرتے ہیں، چمڑوں کی مالش کرتے ہیں. یستصبح بہ الناس، اور لوگ ان چربیوں کو جلا کر روشنی حاصل کرتے ہیں، چراغ جلتے ہیں، شمعیں جلتی ہیں، روشنی حاصل ہوتی ہے اور بڑے فائدے ہیں چربیوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ استعمال بھی حرام ہے. جو چیز حرام ہے اس کا کوئی جز حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت فرمائے، بڑی ملعون قوم ہے، بڑی کاروباری قوم ہے، اور کاروبار میں بڑی حرام اسکیمیں اس قوم نے شامل کی، سارا کاروبار ان کا سود پر منتج ہوتا ہے. ان اللہ لما حرم الشحوم، اللہ تعالی نے جب چربی حرام کی تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا، چربی نکال لی، بیچی نہیں، اس کو پگھلایا اور اس کو آئل بنا لی. اب یہ چربی نہیں آئل ہے، نام بدل کر ایک چیز کو حرام کر دیں. پیغمبر علیہ السلام فرمانا کہ یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ ایک چیز کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر لیں. یہ ناچ گانے، رقص اور موسیقی، یہ ایک فن اور ایک آرٹ ہے، نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر لیں. تو جناب علی، یہ سب حرام ہے. اصل شرعی قواعد کو آپ دیکھیں. تو فرمایا کہ انہوں نے جاملو، چربی کو پگھلایا، فباعو، اور کہا کہ ہم نے آئل بیچا، چربی نہیں بیچی. وہ اکل اتمن ہو، اور اس کی قیمت کھائی، کاروبار ہو رہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ شرعی قاعدہ کہ آپ ہر چیز نہیں بیچ سکتے، دیکھنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا کہ اس چیز کا بیچنا حلال ہے یا حرام، اس کا کوئی جز بھی قابل فروخت نہیں ہو سکتا. ہاں، پیغمبر علیہ السلام نے حرام جانور کی جو کھال ہے، چمڑا، اسے حلال قرار دیا. ایما احاب دبغ فقد طہر، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ کہ اس کو رنگا جائے، اس چمڑے کو اتار لو، اس کو رنگو، دباغت ہو، پکا کر گرہن، اور پھر اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے. اس لیے کہ چمڑے کا جو اوپر چمڑا ہے اس کا حیات و موت سے کوئی تعلق نہیں، حیات و موت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، زیادہ اس کے بال، اس کی اون، اس کی جلد، یہ حلال ہے دباغت کے بعد، باقی جسم کا کوئی جز حلال نہیں بیچ سکتے. تو اس سے کیا قاعدہ حاصل ہوا کہ جو چیز حرام ہے اس کا استعمال بھی ناجائز ہے، اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، نبی علیہ السلام نے کتے کی قیمت سے منع کیا، کتا حرام ہے، نجس ہے، اس کو بیچنا، اس کی قیمت کھانا حرام ہے. اس کی بے بھی حرام ہے. اور ایک حدیث میں بلی کے الفاظ میں بلہ سنور بلی کی قیمت بھی حرام ہے, یہ حرام ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے, کتا حرام ہے, اس کو رکھنا حرام ہے. جو اپنے گھر میں رکھے گا اس کے اجر میں سے ہر روز دو قیراط کم کر دی جائیں, دو قیراط, اور سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. حرام, اتنا نجس جانور. ایک بار پیغمبر علیہ السلام بڑے افسردہ ٹہل رہے ہیں, کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں, بہت ہی افسردگی پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر. ام المومنین آپ کی پریشانی بھانپ گئی, وہ بھی پریشان ہو رہی کہ آج کیا معاملہ ہو گیا. اچانک پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے باہر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد باہر سے اندر آئے واپس. فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بلایا تھا باہر, ان سے ایک وقت طے تھا آنے کا, اس وقت وہ آئے نہیں. میں بڑا پریشان کہ کیا کمی اور کیا کوتاہی ہوگی. جبریل امین تو ہمیشہ عہد کا ایفا کرنے والے ہیں, آج وقت پر کیوں نہیں آئے, اس لیے پریشان تھا. پھر کافی دیر بعد آئے, مجھے گھر سے باہر بلایا اور یہ فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو چارپائی ہے اس کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے, اور جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل نہیں ہوتے, کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے. دنیا کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر 14 طبق روشن ہیں, ساتوں آسمانوں کی خبریں جانتے ہیں, ساتوں زمینوں کی خبریں جانتے ہیں, ہر ماکان و ما یکون کو جانتے ہیں, لیکن گھر کے اندر چارپائی جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کیا ہے معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کا عقیدہ کفر. جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے وہ کافر, اتنا بڑا عقیدہ کفر. تو اس کتے کو بیچنا, گھر میں رکھنا, اس کی قیمت سب ناجائز, کیونکہ یہ حرام ہے. مہر البغی, ایک فاحشہ بد کردار عورت کی کمائی حرام ہے, اس کا عمل بھی حرام ہے, کمائی بھی حرام ہے, اس کے لیے بھی حرام, اور جو یہ خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا تم نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور کتنا یہ بدترین مصرف ہے. کاروبار حرام ہے, اس کی کمائی حرام. ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان بدکردار عورتوں نے مل کر ایک دفعہ محفل میلاد کا انعقاد کیا اور مولوی صاحب کو بلا لیا, ختم ہوا, دعائیں ہوئیں. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے. حرام کا مہر البغی, یہ عمل بھی حرام اور یہ کمائی بھی حرام. اس طرح حلوان الکاہن, کاہن کی کمائی, یا راف اور نجومی اور کاہن جو باہر بیٹھے ہیں اور مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں, ان کی کمائی بھی حرام ہے, بدترین کاروبار ہے یہ. جو ان کے پاس جائے گا صرف جائے گا, لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ, صرف جائے گا ان کے پاس, بات کرے یا نہ کرے, صرف چلا گیا ان کے پاس, اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرے گا. اور اگر گیا اور جا کر بات کی, اس کو سچا جانا, فصدقہ ما قال, اس کو سچا جانا, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس عمل سے کافر ہو گیا, اس نے کفر اختیار کیا, شریعت کا انکار کر دیا, قرآن و حدیث کا انکار کر دیا اس نے. جو چیز حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے. تو اس کاروبار میں آنکھیں بند نہیں کرنی, بڑی کھلی نگاہوں سے دیکھنے ہر چیز, ساری حدود کو دیکھنے, کیا چیز بیچنی کیا نہیں بیچنی. فقہا نے یہاں تک بحث کی ہے کہ بعض چیزیں بظاہر حلال ہیں, ان کو بیچنا حلال ہے, لیکن بعض جگہوں پر, بعض مقامات پر وہ بیچنا ناجائز ہے. مثال کے طور پہ کافر, ایک کافر کو مسلمان غلام بیچ لے تو غلاموں کی خرید و فروخت تجارت حلال ہے, غلاموں کو بیچنا خریدنا حلال ہے, لیکن مسلمان غلام کو بیچا جائے کافروں پر, یہ حرام ہے. بظاہر چیز حلال ہے, کاروبار حلال ہے, لیکن کافر کو نہیں بیچ سکے. بلیں جعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبہ نہیں دیا. مومن ایک کافر کا ماتحت نہیں ہو سکتا. ایک آپ ایسا عمل کریں, ایسی تجارت کریں جس میں ایک مسلمان کسی کافر کا ماتحت, ناجائز. آج حکومتیں یہ جیل میں گئے لوگوں کا تبادلہ کرتی, اور بعض اوقات مسلمان قیدیوں کو کفار کے حوالے کرتی. یہ ایک جرم عظیم, جرم عظیم ہے. تو بعض اوقات ایک چیز حلال ہوتی, حلال چیز کو بھی بیچنے کے حدود ہیں. فقہ میں مستقل یہ ایک باب بعض کتب میں موجود ہے کہ اگر مسلمانوں کے علاقوں میں فتنہ ہو, اس علاقے میں اسلحے کا کاروبار جائز نہیں. اسلحہ بیچنا جائز ہے, حلال ہے. جہاں فتنہ ہو, فتنے کا دورہ ہو اور قتل و غارت گری ہو مسلمانوں میں, تو پھر وہاں اغلب یہی ہے, ظن غالب یہی ہے کہ اسلحہ کس پر استعمال ہوگا؟ مسلمانوں پر, داخلی فتنوں اور انتشار پر. تو وہاں اسلحہ کا کاروبار جائز نہیں. ظاہر کاروبار حلال ہے, لیکن اس میں یہ مفسدہ ہے. اس مفسدہ کے تحت, اس فساد کے تحت مسلمان علاقوں میں نہیں بیچ سکتے جب تک وہ حرج ختم نہ ہو, امن نہ ہو, فتنہ ختم نہ ہو جائے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ خرید و فروخت میں انتہائی احتیاط اور حدود کی معرفت کی ضرورت ہے. تو شریعت نے یہ ساری باتیں پیش نظر رکھی ہیں کہ کون بیچ سکتا اور کون نہیں, کون خرید سکتا اور کون نہیں, کیا چیز بیچی جا سکتی ہے اور کیا نہیں. بعض اوقات دوست پوچھتے ہیں, مٹھائی کی دکان ہے اور آرڈر آ گیا کہ فلاں مجلس میں اور فلاں محفل بلاد میں ہم نے مٹھائی بانٹ دی. بڑا آرڈر ہوتا ہے, اب وہ کیا کرے؟ ناجائز. آپ کا وہ مال شرک یا بدعت پر ختم خرچ ہو رہا ہے, اور یہ گناہ کے کام میں تعاون. اگر شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کاروبار کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی تنگی نہیں ہے. لیکن جو حدود ہیں شریعت کی, ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ اوقات تک کو شریعت نے پیش نظر رکھے, اوقات تک. جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف نماز کے لیے, اور خرید و فروخت اور بیع چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو. اس کا معنی جمعے کی اذان کے بعد اگر کاروبار ہوگا وہ حرام, وہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور جب جمعے کی نماز کے بعد کاروبار حرام ہے اور چھوڑنے کا حکم ہے, تو عام نمازیں جمعے سے زیادہ اہم ہیں. جمعے کے لیے سعی ہر مسلمان پر فرض ہے, لیکن چھ کو استثناء حاصل, بادشاہ کو, مریض کو, مسافر کو, غلام کو, عورت کو, بچے کو. لیکن جو بقیہ نمازیں ہیں ان میں استثناء نہیں ہے, چند مجبوریاں ہیں. باقی نمازیں زیادہ موقع ہیں, زیادہ موقع ہیں. تو پھر جب جمعے کی نماز اذان ہو جائے اور کاروبار ناجائز ہے, تو باقی نمازوں میں اذان جب ہو جائے کاروبار جائز ہوگا. اور آپ غور کریں, کوئی اس کا اہتمام ہے ہمارے معاشرے میں؟ کس طرح ان اوقات میں تجارت ہوتی, کیا وہ حلال کی ہوگی؟ برکت کیوں نہیں؟ اسی لیے نہیں کہ ہمارے کاروبار میں اور معیشت کے نظام میں حرام طرق داخل, حرام صورتیں داخل. حالانکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز ختم ہو جائے جمعے کی آپ کاروبار چھوڑ دیں, کوئی بڑی سے بڑی پارٹی بیٹھی ہے آپ کا مال خریدنے کے لیے, چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے. جب نماز ختم ہو اب پھیل جاؤ زمین پر, پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جمعے سے قبل جو آداب ان کو پورا کرو. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جمعے سے قبل خرید و فروخت کر رہے ہیں, حتیٰ کہ مساجد کے باہر اسٹال لگے ہوئے کتابوں کے اور اتریات کے اور کس کس چیز کے, اور لوگ آتے ہیں خرید رہے ہیں مسواکوں کے, حالانکہ جمعے سے قبل اس کی گنجائش نہیں. جمعے سے قبل جو وقت ہے بڑا اہم بڑا قیمتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک اول گھڑی میں داخل ہو جائے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, پھر گائے کی, پھر بکرے کی, اللہ حاضر قیاس. اور مطلوب ہے کہ جلدی جاؤ, جلدی مسجد میں داخل ہو. ابن رجب نے لکھا کہ سلف صالحین تو بعض جمعے کے لیے نکل جائے اپنے گھروں سے ہاتھوں میں چراغ لے کر, یعنی فجر سے قبل ہی جمعے کے لیے نکل پڑتے چراغ ہاتھوں میں لے کر روشنی کے لیے. اتنا جلدی ہم اگر آ بھی جائیں تو باہر میلے کا سماں ہوتا, اسٹال لگے ہوئے, خرید و فروخت ہو رہی. نہیں, مسجد میں جاؤ, درود شریف پڑھو, نفل پڑھو, سورہ کہف کی تلاوت کرو. لیکن اذان ہونے کے بعد تو حرام ہے وہ کاروبار, حرام ہے. تو شریعت نے اوقات کی تحدید بھی کی, جب نماز ختم ہو جائے پھر زمین پر میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ تم کو مالا مال کر دے گا, رزق کی خزانے کھول دے گا. لیکن اگر تم اپنی ان پالیسیوں پر عمل پیرا رہو گے تو قطعاً برکت حاصل نہیں ہوگی. اگر برکت کو حاصل کرنا ہے تو وہ تعلق باللہ میں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا, اللہ کا خوف اختیار کرے گا, اللہ اس کو مخرج مہیا کرے گا, ہر پریشانی دور ہو جائے گی, نکلنے کا راستہ ملے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, وہم و گمان میں بھی نہ ہو. تو تجارت کے امور میں شریعت نے بڑی حدود رکھی, حتیٰ کہ اوقات تک کا خیال رکھا کہ فلاں فلاں اوقات میں آپ نے کاروبار نہیں کرنا. اور یہ دین کی سماحت ہے کہ تجارت کے اوقات بڑے وسیع ہیں. آپ نے فجر پڑھ لی, فجر کے بعد ظہر تک کوئی شرعی ذمہ داری آپ پر نہیں کہ کتنے گھنٹے آپ کو دیے گئے, ڈٹ کے کاروبار کرو, کام کرو. اب ظہر کی اذان ہو گئی, اب بھی آپ منہمک ہیں کاروبار میں, خرید و فروخت میں, وہ ناجائز. اتنی بڑی جو شریعت کی رخصت و سماحت ہے اس کو آپ نے اس طرح نظر انداز کر دی. کتنا وقت آپ کو دین نے دیا کمانے کے لیے, اتنے گھنٹے آپ کو دے دی, کوئی پابندی نہیں. اب چند منٹ کے لیے اس کاروبار کو بند نہیں کیا جا سکتا, یہ دکان بند نہیں ہو سکے. اب کسی کو توفیق ملتی بھی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو دکان بند نہیں کرتا. اپنے بیٹے کو بٹھا دیا, اپنے ملازم کو بٹھا دیا, قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں شکوہ نہیں کر سکتے, بیٹا باپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتے کہ میں نے وہ نماز کیوں نہیں پڑھی, میرے باپ سے پوچھ. کیا جواب دو گے؟ تو ان اوقات کو بھی دیکھ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان اوقات کی پابندی کی جائے تو اللہ کی طرف سے برکت کے بڑے وعدے ہیں. تو پھر معاملہ کون کرے گا, کب کرے گا, کس چیز کا کرے گا, کون نہیں کر سکتا, کب نہیں کیا جا سکتا اور کس کس چیز کا نہیں کیا جا سکتا, یہ ساری حدود شریعت نے بیان کی. اور کس کے ساتھ کرنا اور کیسے کرنا, بڑے عظیم قواعد موجود ہیں. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے, حسن سند کے ساتھ ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان لا ضرر ولا ضرار. یہ ایک اصل عظیم کا درجہ رکھتا ہے یہ حدیث, لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ بھولے سے سہون یا خطا, اور نہ جان بوجھ کر. ضرر اور ضرار میں یہ فرق ہے, کسی کو نقصان نہ پہنچا, اور ضرار کیا ہے؟ جان بوجھ کر نہ پہنچا. باب مفاعلہ کا یہ مصدر ثانی ہے, اور مفاعلہ میں آمدن قصدن نقصان پہنچانا, اس میں قصد کا معنی ہے, زید عمر کو پہنچائے, عمر زید کو پہنچائے. فرمایا کہ قطع نہیں, یہ حدیث ایک اصل عظیم ہے, یہ ہر فقہی باب پر یہ منطبق ہو سکتی, نکاح کا باب, طلاق کا باب, رضاعت کا باب, میراث کا باب, وصیت کا باب. وصیت کا ذکر ہو گیا, حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص پوری زندگی نیک عمل کرے, پوری زندگی خوب عمل ہو رہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, حج و زکوٰۃ عمرے ادا کیے جا رہے ہیں, موت کا وقت آیا وصیت میں ظلم کر گیا, کسی کا حق مار گیا, یہ ضرر ہے, یہ ضرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کی بنا پر اس کی زندگی کی تمام نیکیاں برباد کر دے گا, اور ہو سکتا ہے اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے. لا ضرر ولا ضرار, ضرر نہیں ہے دین میں کسی کے لیے, اور نہ ضرار. ضرر وہ ضرر ہے, وہ نقصان جو خطا غلطی سے کسی کو پہنچ جائے, اور ضرار وہ نقصان جو جان بوجھ کے پہنچایا جائے. ان دونوں کے نتیجے میں فرق ہے. جو نقصان غلطی سے کسی کو پہنچ جائے اس کا ادالہ یہ ہے کہ اس نقصان کو پورا کر دیا جائے, اس میں سزا کوئی نہیں, غلطی ہو جو نقصان ہو گیا اسے پورا کر دیا جائے. اور ضرار جو جان بوجھ کے پہنچایا جائے اس کا نتیجہ دو صورتوں میں, ایک یہ کہ اس کو پورا کیا جائے, دوسرا نقصان پہنچانے والا بھی سزا کا مستحق ہے. اگر ضرر ہے تو سزا نہیں, غلطی ہو گئی, ضرار ہے تو سزا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نقصان پہنچایا, لیکن دونوں صورتوں میں رفع ضرر ضرور ہے, اس نقصان کو دور کیا جائے, اس نقصان کو دور کیا جائے. تو بیع کے باب میں, خرید و فروخت کے باب میں بھی اس قاعدے کو سامنے رکھے ہر انسان کہ میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں, میرے کسی کاروباری عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, نہ خطاً اور نہ عمداً. عمداً تو حرام ہے, خطاً اگر پہنچ بھی گیا تو اس کا رفع ضروری, اس کو زائل کرنا ضروری. تو یہ حدیث ایک اصل عظیم ہے, ہر باب میں منطبق ہوتی, اور خاص طور پہ تجارت اور خرید و فروخت کے باب میں, کہ اپنے کسی عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. جیسے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ بازار کا دورہ کرنے پہنچ گئے, ایک دکاندار مال بیچ رہا تھا, غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, آپ نے غلے کی تہہ میں ہاتھ ڈالا, نکالا تو کچھ تری محسوس ہے, اوپر مال خشک ہے صحیح, نیچے بھیگا ہوا اور تر مال, اس کو چھپا کے رکھا ہوا. یہ ضرار, جان بوجھ کے بھائی کو نقصان پہنچانا, اور یہ غش ہے, دھوکہ ہے. فرمایا کہ من غشانا فلیس منا, ہمیں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے, ہم میں سے نہیں. بعض اوقات ایک مال کو جو گھٹیا ہوتا ہے بلما سادی اور چمک دمک کے ذریعے اس عیب کو چھپا دیا جاتا ہے, یہ ضرار. شریعت نے ان صورتوں سے روکا اور منع فرمایا. تو کاروبار میں خاص طور پہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. لا ضرر ولا ضرار ایک عظیم قاعدہ. پھر ایک حدیث میں نہان بیع الغرر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع غرر سے روکا ہے, نہان بیع الحساد وہ بیع الغرر, ایسی بیع جس میں ابہام ہو اور دھوکے کا امکان ہو اس سے روکا ہے پیغمبر علیہ السلام, جس میں دھوکے کا امکان ہو, وہ ابہام کی صورت ہو. اس سے قبل بیع حساد کا ذکر ہے, کینکریوں کی بیع سے روکے. یہ جاہلیت میں ایک بیع کی مخصوص قسم تھی کہ میرے یہ تھان سامنے پڑے ہوئے, تم کینکری مارو, جس تھان کو جا کے لگے گی وہ تم کو 500 روپے میں دے دیں. اب تھان ہر قسم کا ہو سکتا, اچھا بھی اور گھٹیا بھی, دھوکے کا امکان ہے. بیع غرر, کینکری کی بیع کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ سارا کھیت ہے, تم پتھر پھینکو, جہاں تک یہ پتھر جائے گا وہاں تک کی فصل تمہیں اتنے پیسوں میں دے دوں. دھوکہ ہے, بے واضح نہیں. ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہاتھ میں کینکریاں بھر رہا ہوں، جتنے پتھر میری مٹھی میں آ گئے اس تھان کے اتنے دینار میں تم سے لوں. مبہم. یہ غرر کا امکان جہاں ہو، دھوکے کا امکان جہاں ہو، سودے میں ابہام ہو، شریعت نے اس کو باطل قرار دی، ناجائز قرار دی. بیع الحصار، بیع الغرر، بیع ملامسہ، بیع مناوضہ، کہ تم آنکھیں بند کر لو، یہ تھان پڑے ہیں، جس جس کو تم چھول چھول ہوگے وہ تم کو اتنے پیسوں میں دے دوں. مناوضہ، تم یہ تھان آنکھیں بند کر کے پھینکو میری طرف، جو تھان میری طرف پھینکو گے وہ تم اتنے میں دے دوں. یہ سب ابہام کے سودے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غرر سے روکا. تو ضرر اور غرر یہ دو چیزیں، نقصان کا امکان نہ ہو. ایک شخص کو معلوم ہے کہ میرے فلاں تصرف سے میرے بھائی کو نقصان ہوگا، وہ بے باطل ہے. ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ سودا مبہم ہے. آج کل اخباروں میں اعلان آتے ہیں، ٹینڈر کھولے جاتے ہیں کہ فلاں مال ہے جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد میں، واضح نہیں ہے کتنا مال، کیا ماڈل اور کیسا ہے، واضح نہیں، جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد میں، اور لوگ ٹینڈر بھرتے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی، حالانکہ یہ بے غرر کے ساتھ جو باطل. تو میں نے بطور مقدمہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور تقریباً 20 کے قریب حدیثیں ہیں انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے. ان احادیث میں جو قواعد ہیں خرید و فروخت کے، اور جو کچھ ان سے حاصل ہو رہا ہے اور جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے. تو آج کا یہ درس مختصر، یہ ایک تمہیدی طور پر آپ لے لیجئے، اور نصیحت یہی ہے اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ کھانے پینے کا معاملہ بالکل صاف ستھرا اور حلال کا ہونا چاہیے. میرے سامنے طلبا بیٹھے ہیں ایک بڑی تعداد میں، خاص طور پہ طلبا اور علماء، ان کی غذا بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، کوئی غش نہ ہو، کوئی ہیلا نہ ہو، اور کسی قسم کی کسی حرمت کا شائبہ نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے دین کے داعی اور خادم ہیں، اور یہ چیز چاہتی ہے کہ رزق بالکل حلال اور پاکیزہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب فوت ہوئے تو بڑے غضب کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور عین انتقال کے وقت، اس وقت کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بڑا اہم اور حساس وقت ہوتا ہے، فرمایا کہ میرے اس پورے ترکے میں ایک درہم ایسا نہیں ہے جو حرام تو کجا، اس میں شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں. حرام تو دور کی بات ہے، مشبوہ بھی نہیں ہے، مشکوک بھی نہیں. یہ مال اساس بنا کس کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر کیسا ایک عالم پیدا ہوا، محدث، جو حدیث میں پوری دنیا کا امیر بن گیا، امیر المومنین، امیر الدنیا فی الحدیث. اللہ نے ان کو شرف دیا. یقیناً علم اور تعلم میں اور تعلیم میں کسب کو اور مال کو بڑا عمل دخل حاصل ہے. ایک ایک لقمہ جو پیٹ میں جائے، سمجھ سوچ کر جائے، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو، تاکہ تعلم اور تعلیم کے سلسلے میں برکت ہو، اور پھر آگے دعوت میں اخلاص ہو، قبول عام حاصل ہو، اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے امور خاص طور پہ ہمیں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خبردار کیا، ایک طبقے سے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرحمان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، بہت سے عالم، راہب، صوفی بظاہر بڑا اچھا لبادہ اوڑھ کر دو کام کریں گے، ناحق تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو دین سے بھی دور کریں گے. دو کام، تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تمہارے دین پر بھی ڈاکہ ڈالیں گے. یہ دو کام کریں گے، چکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. ایسے بہت سے مولوی آئیں گے، تمہارا مال بھی کھائیں گے. چلو اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جاؤ، مال کھا رہے ہو تو بات تو صحیح بتا دو. نہیں، صحیح بات بتائیں گے تو مال کہاں ملے گا؟ اگر ستھرا اور صاف دین پیش کرنا ہے، اس میں تو مال نہیں. دین تو کہتا ہے الید العلیا خیر من السفلا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. جو دین پر عمل کرے گا اس کا ہاتھ تو اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا. تو اگر صحیح دین پیش کرے گا تو ہاتھ اوپر رکھنا پڑے گا، نیچے نہیں. تو پھر وہ دین بھی غلط بتائے گا، دنیا کا بھی ڈاکو اور دین کا بھی ڈاکو. مسائل ایسے بتائے گا جو صحیح ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہیں. تاکہ مال آئے. فتوے ایسے دے گا جن کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں تاکہ میرا پیٹ بھرتا رہے. کوئی مر جائے صحیح, آج اس کا تیجا, کل اس کا ساتواں, پھر اس کا دسواں, پھر اس کا بیسواں, پھر اس کی برسی, پھر ہر سال برسی, پھر جب دیکھا پیٹ خالی ہے, کپڑے بوسیدہ ہو گئے تو گھر پہنچ گئے. رات آپ کے ابا جان کو خواب میں دیکھا تھا, ننگے تھے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ کسی نیک آدمی کو کپڑے پہنا. اچھا نیک تو پھر آپ ہی. وہ ایک مولوی صاحب کا جیل چاہا حج کرنے کو, رات ابا کو خواب میں دیکھا, کہہ رہے تھے میرے بیٹے کو پیغام دے دو کہ محمد حسین کو لے کر حج کرنے آ جائے. جھوٹ ہے خواب. کچھ لوگوں کا جو طریقہ واردات ہے, جن نکالنا, دم کرنا, تعویذ لکھنا, پلیٹیں گھول گھول کر پلانا, زعفران کے کاروبار چل رہے, جادو چل رہا ہے, جادو, دھاگوں سے ناپنا, چھوٹا اور بڑا ہونا, پانی میں یہ پرچی ڈالو, رنگ تبدیل ہوا تو جادو ہوا ورنہ نہیں. یہ سب سحر. شیخ الاسلام نے یہ تمام سحر کی صورتیں لکھی. ایسے کلمات پڑھنا جن کا کوئی معنی نہیں, کوئی ترتیب نہیں, وہ سحر. ایسے خطوط کاغذ پر کھینچنا, ارقام لکھنا, نمبر لکھنا, سب جادو. اور یہ کام سارے ہو رہے. بدترین قسم ہے یہ حرام کھانے کی. اللہ پاک فرماتا ہے خبردار, ایسے بہت سے مولوی آئیں گے تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے, دین کے بھی ڈاکو اور دنیا کے بھی ڈاکو, بدترین قسم ہے. تو رزق حلال ایک بڑی قوی اساس ہے تقوی اور زہد کی اور ورع کی, تعلق باللہ کی, اخلاص کی, قبول عبادت کی. اللہ پاک سے رزق حلال کی استدعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال سے بچائے, رزق حلال عطا فرمائے, حرام سے بچائے, مشبوہ مال سے بچائے, مشکوک مال سے بچائے, اور ہم سب کی روزی حلال کی بن جائے. اس کے لیے شرعی قواعد بہت سے جو احادیث سے جو ہم مستنبط ہوتے ہیں, انشاءاللہ کچھ احادیث ہم باری باری پڑھیں گے اور اس کے تحت جو مسائل اور جو احکام ہیں ان کو سمجھیں گے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سوالات ہیں. چیز بیچتے ہیں کسی کو, مثال کے طور پہ ایک فریم, چشمے کی فریم ہے, چشمے لوگے تو 200 روپے کی, ادھار لوگے تو
1000. مسئلہ آئے گا انشاءاللہ, آئے گا. یہ مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے نقد اور ادھار کا, انشاءاللہ آگے آئے گا انشاءاللہ.
ایک اور سوالات ہیں کہ مال امپورٹ کرنے کے 4 طریقے ہیں, ان میں سے شرعی طور پر 4 طریقہ جائز ہے. نمبر 1, بینک ایل سی, مال یہاں پہنچنے کے بعد رقم ادا کرنا ہوتی ہے لیکن سود کے ساتھ. نمبر 2, ٹی ٹی منی چینجر کے ذریعے رقم جاتی ہے مگر یہ اب غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. ٹی ٹی اس کے ذریعے رقم کی ادائیگی تب کر سکتے ہیں جب باہر کی کمپنیاں پر بھروسہ کریں اور بہت کم کمپنی پاکستان پر بھروسہ کرتی ہے. کیش ادائیگی, خود رقم ساتھ لے جائیں اور ادا کر دیں مگر 5000 ڈالر سے زائد رقم ایئرپورٹ والے لے جانے کی اجازت نہیں دیتے اور کاروبار کے لیے رقم کم ہے. تو زیادہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بینک ایل سی کے ذریعے یہ کاروبار ہوتا ہے جس میں بینک کو سود ادا کیا جاتا ہے, یہ کیسے؟
سوال یہ ہے کہ بینک یعنی کیا نام دیتا ہے اس کو. ایک تو یعنی بینک نے آپ کا کام کیا, ڈاکومنٹس وغیرہ اور جو بھی, اس کے متبادل وہ آپ سے فیس لے رہے ہیں, وہ فیس ہے یا سود ہے, ربا ہے, اس کو واضح ہونا چاہیے. اور کوئی ایسی پالیسی جو گورنمنٹ نے بنائی ہے, ظاہر ہے کہ ان کی بہت سی پالیسیاں ظلم پر قائم ہیں, اگر شرعی حدود پر رہتے ہوئے ان کو توڑنا ممکن ہو تو کوئی حرج نہیں ان کو توڑنے میں, کیونکہ ایک حلال کاروبار کی اساس کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کی مجبوری ہے, کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن کسی شرعی معاملے کو نہ توڑے. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, اس میں جو بینک آپ سے کاٹ رہا ہے کچھ پیسے, وہ اپنی ایک فیس لے رہا ہے سارا کام کرنے کی, ایک ذمہ داری اٹھانے کی, یہ اس کو سود کا نام دیا جا رہا ہے, یہ بات واضح ہونی چاہیے. اگر صرف فیس ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر یہ سود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حرام.
کیا اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز ہے؟
اس میں بہت سی شکلیں جوئے کی, اور یہ ساری باتیں آگے انشاءاللہ آئیں گی. تیمار جائز نہیں, ریٹ کا بڑھنا اور گھٹنا, اور پھر اسٹاک ایکسچینج والے کیا کاروبار کر رہے ہیں, واضح نہیں. مشارکت جائز ہے شریعت میں, لیکن معلوم ہو کہ ہمارا بھائی جس کے ہم شریک ہیں, پارٹنر, وہ کیا کام کر رہا ہے, وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو پھر یہ بہت سی چیزوں میں ابہام ہے, اور پھر ہے بھی یہ جوا ایک قسم کا. شیئر بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، کیسے بڑھ رہے ہیں کیسے گھٹ رہے ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں، بڑھ رہے ہیں تو بیچ دو، گھٹ رہے ہیں تو اور خرید لو، تو ایک قسم کا قمار ہے یہ، جائز نہیں.
حرام کمائی سے حاصل ہونے والا کاروبار کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ وہ شروع تو حرام سے کیا گیا ہو لیکن بعد میں حلال کمائی یا اس حرام منافع سے حاصل کی ہوئی کمائی سے کاروبار چلا ہے، اگر وہ ناجائز ہے تو اس کاروبار کو یا اس مال کو کہاں اور کیسے ختم کریں گے؟
دیکھیں توبہ کر لیں اور جو اساس آپ کے پاس موجود ہے اس کو تلف نہ کریں، مال کو تلف نہیں کرنا چاہیے، توبہ کر لیں اور آئندہ ایک استقامت کی زندگی اختیار کریں اور کثرت صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، خوب صدقہ دیں تو اللہ رب العزت اپنا فضل کرنے والا.
اسلامی بینکنگ تقی عثمانی صاحب کے موقف کی وضاحت فرمائیں.
یہ سارا موقف سامنے آ گیا تو وضاحت ہوگی نا انشاءاللہ. آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ احادیث منتخب کی ہیں، ان کو پڑھنا ہے ہم نے اور ان سے جو اصول اور ضوابط حاصل ہو رہے ہیں ان کو بیان کرنا ہے، تاکہ عہد حاضر میں جو بھی اسکیمیں ہیں کاروبار کی ان پر مندرج کر کے ہم یہ غور کر سکیں کہ کون سی حلال اور کون سی حرام.
عرض ہے کہ بعض لوگ دم کرنے کے بعد وظیفہ دیتے ہیں اور بعض نے تو باقاعدہ فیس مقرر کی ہے، اس کا کیا حکم ہے جبکہ دم اور جن وغیرہ صرف قرآن پڑھ کر نکالے جاتے ہیں؟
جی ہاں، یہ معاملہ بالکل واضح ہے، ایک مریض یا مصاب جو ہے اس پر دم کیا جائے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے لیکن جو صورتیں میں نے بعد عرض کی ہیں اور پھر اس کام کے لیے پیسوں کا مطالبہ اور ان کو ایک طرح کا بیچنا، اس کا کوئی جواز نہیں، تو اللہ رب العزت ہدایت دے جو یہ کام ہو رہا ہے، اور بیشتر کام سحر پر محمول ہے، جادو ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے.
یہ قسطوں کی بیع کا کیا ہے؟ حدیث کل قرض جرا منفعت فوراً کے زمرے میں آتی ہے؟
فرق کرو، یہ قرض اور بیع ایک ہی چیز ہے، قرض اور بیع میں فرق ہے یا نہیں؟ اس حدیث کو بیع پر پھر منتبی کرنا کیسے؟ قرض اور چیز ہے، بیع اور چیز ہے. بیع اگر قسطوں پر ہے، ایک میرا مال ہے، میں مجھے اختیار ہے میں کیش بیچوں یا قسطوں پر بیچوں، تو قسطوں کی بیع جائز ہے. البتہ مسئلہ کمی بیشی کا، دو قیمتوں کے، دو قیمتیں اگر قائم رہیں ابہام کے ساتھ پھر ناجائز ہے، لیکن ایک قیمت ختم ہو جائے، ایک طے ہو جائے پھر جائز ہے.
ایسا
اور یہ معاملہ بینکوں کے ساتھ نہ ہو، بینکوں کا اندرون خانہ کیا کیا ان کے معاملات ہیں اور اندرون خانہ کیا کیا ہیر پھیر ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن دو بھائی اگر بالکل واضح ایک معاملہ کر رہے ہیں، سودا بھی معلوم ہے، قیمت بھی معلوم ہے، قسطیں بھی معلوم ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں.
کیا ایسی چیز کی خرید و فروخت جائز ہے جس پر تصویر بنی ہو، جس سے صابن پر تصویر ہوتی ہے، اخبارات وغیرہ میں تصویر ہوتی ہے؟
مقصود بالذات وہ چیز صابن ہے نہ کہ تصویر، آپ نے صابن خریدا ہے اور صابن کا سودا کیا تصویر کا نہیں، تو ایسی چیز آپ خرید سکتے ہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جب خرید لیں تصویر اتار کر پھاڑ دیں، اس کو تلف کر دیں اور صابن استعمال کریں.
کچھ سوالات ہیں انشورنس کے بارے میں، وہ جواب ہو چکا ہے، قسطوں کے بارے میں بھی آپ نے جواب دے دیا ہے. اور تیسرا سوال ہے، ماڈلنگ یا ڈرامہ رائٹر کی کمائی ہوئی رقم سے دعوت کھانا کیسا ہے جبکہ ان لوگوں کی کمائی کا 100% ذریعہ یہی ہے؟
تقوی اور ورع یہ ہے کہ ان کی دعوت قبول نہ کی جائے، کیونکہ یہ کاروبار حرام ہے، حرام بھی ہے اور بے حیائی کو پھیلانے کے مترادف ہے. جو آج ہمارا میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے اس سے ہمارے ملک میں اور معاشرے میں، یعنی ساری حدیں یہ پھلانگتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کام بھی حرام ہے اور یہ کمائی بھی حرام ہے، ایسے لوگوں کی دعوت قبول نہ کی جائے.
یہ سوال ہے کہ میں سی اے کر رہا ہوں، اس کے لیے مجھے 3 سال کی ٹریننگ کرنی ہے، ایک کمپنی میں، اس کمپنی میں مجھے سود کا حساب کتاب کر کے اس کمپنی کو دینا ہوگا اور میری ٹریننگ کا حصے میں آتا ہے، تو اس سے جو مجھے کمائی ملے گی کیا وہ حلال ہے؟ اور کیا سود کا حساب کتاب کر کے دینا جائز ہے؟ اگر ہم سود نہ لیں اور صرف حساب و کتاب کریں تو کیا ہوگا؟
نہیں، یہ کمائی اس لیے حرام ہے کہ یہ کاروبار کی اساس حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سود لینا دینا، یعنی کھانا اور کھلانا، لکھنا اور گواہ بننا، سب کو ملعون قرار دیا، تو اصلاً یہ کام ہی غلط ہے. اس کام پر پیسہ لینا یا نہ لینا یہ بعد کی صورت ہے، لیکن یہ حساب کتاب کسی کو بنا کر دینا جس میں سود کا عنصر شامل ہے، اس کو لکھنا بھی ناجائز ہے اور اس پر گواہ بننا بھی ناجائز ہے، لہٰذا اساساً یہ کام ہی باطل. باقی اس کی فیس اور کمائی کا حرام ہونا تو بالکل واضح ہے، جب کام حرام ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہے.
کوئی متبادل موجود ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہوگا تو واضح کریں.
میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بینکوں کا سارا نظام غلط ہے. کچھ بینک دعویٰ کرتے ہیں اسلامی بینکاری کا، لیکن ایک اساسی بات یہ کہ سارے بینک جو ہیں وہ مرتبط ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ، اس کے بغیر تو کوئی بینک نہیں کھول سکتا، اس کے بغیر تو کوئی پالیسی نہیں بن سکتی، اور اسٹیٹ بینک ٹوٹلی سود پر قائم. تو کسی بینک کا دعویٰ کرنا کہ ہماری بینکاری اسلامی ہے اور 100% درست ہے، یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے اس بات.
میرا ایک دوست ہے جس کے ابو کی حلال کمائی ہے مگر وہ بہت کم ہے کہ گھر کا خرچہ اور اس کے بھائی بہن اور اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکیں. زیادہ وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بینک میں جمع کراتے ہیں اور سود بھی وصول کرتے ہیں. سوال یہ کہ ایسا شخص کیا کرے، اور اس کے گھر دعوت ہو تو اس کے دوست کیا کریں؟ اگر اس کے ابو کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں بیٹا اور کیا کریں، سود نہ لیں تو کیا کریں؟
اس کے بولے اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ بینک میں رکھ سکے اور اس سے سود لے سکے، یہ درست نہیں ہے. ایسے شخص کو ہم نصیحت کریں گے صبر کی. محدود اگر کمائی ہے اور مسکین ہے وہ، مصارف پورے نہیں ہو رہے، ہم صبر کی نصیحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے راستے کھولے گا، ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اپنی رزق کی کشادگی کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں اپنے اختیار سے جو ناجائز ہیں، اس میں کوئی برکت نہیں. تو ہم صبر کی نصیحت کریں گے اور اس کے جو حلال کے موارد ہیں ان کا قصد کرے، اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے. اور جو اس نے طریقہ اختیار کیا ہے اس سے بظاہر اگر مال آ بھی رہا ہے اس میں کوئی برکت نہیں. یرب اللہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. اگر سمجھتا ہے کہ مجھے آمدنی ہو رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. ایک وقت آئے گا کہ سارا مال تلف ہو جائے گا اور سب مٹ جائے گا، برکتیں ختم ہو جائیں گی. بھائی نصیحت ہے صبر کی اور حلال مال کمانے کا انتظار کرنے کی، اللہ پاک راستے کھولنے والا.
ایک شخص کتنے فیصد منافع لے سکتا ہے؟ کہ شریعت کوئی حد مقرر کرتی ہے؟
نشرن منافع کی تحدید نہیں، منافع کی تحدید شرن نہیں ہے. ایک شخص کا اپنا مال ہے، جتنا چاہے وہ اس میں پرافٹ رکھے، اس میں کوئی شرن کوئی تحدید نہیں ہے. واللہ اعلم.
ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ وہ سامان روکے رکھے اور قیمت بڑھنے کا انتظار کرے اور مارکیٹ میں چیز کی قلت پیدا کر دے؟
اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اس مال کی باہر ضرورت ہے، گندم یا چینی یا آٹا یا چاول، باہر ضرورت ہے لوگوں کو، فقر کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، قلت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ روکے بیٹھا ہے تاکہ اور اس کو مہنگا ہونے کا انتظار کروں، اور اس کا ریٹ بڑھ جائے، اور مہنگے داموں بیچوں. یہ باطل ہے، یہ احتکار ہے جسے شریعت نے روکا. لیکن اگر باہر فراوانی ہے گندم کی، اس کے پاس اسٹاک موجود ہے، تو اسٹاک رکھ سکتا ہے. اس میں چاہے اس کی نیت ہو کہ آگے چل کے ریٹ بڑھ سکتا ہے، پھر بیچوں گا، کوئی حرج نہیں. لیکن باہر اگر قلت ہے پھر ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا. اگر قلت نہیں ہے، فراوانی ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ اسٹاک کر سکتا ہے.
بینک کو کوئی چیز کرائے پر دینا کیسا ہے؟
بینک سودی ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں ہے. بلا تعاونوا
علی الاثم والعدوان. آخری سوال ہے، اگر کسی بندے کو کاروبار کرنا ہو اور اسے پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا وہ بینک سے قرض لے سکتا ہے؟ شرط پر کہ اگر اس نے فلاں تاریخ کو نہ دیے تبھی سود وصول کیا جائے گا، اگر اس تاریخ سے پہلے دیا تو صرف اصل رقم وصول کی جائے گی، اور اگر ایسی کوئی شرط نہ ہو بلکہ سود لازمی وصول کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟
دیکھیں، اگر یہ شرط نہ ہو کہ فلاں تاریخ تک جو ہے وہ سود نہیں لیا جائے گا، تو فلاں تاریخ کے بعد لیا جائے گا، تو یہ ایک عقد شرط باطل پر ہے. عقد اگرچہ ان بغیر سود کے اگر عقد ہو رہے ہیں تو درست ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ اگر فلاں تاریخ گزر گئی پھر سود لیا جائے گا تو یہ شرط باطل پر عقد ہو رہا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو عقد شرط باطل پر ہے وہ عقد باطل ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک سہولت آپ لے رہے ہیں بینک سے جس کا سارا کاروبار سود کی اساس پر ہے، تو ایسے ادارے سے سہولت لینا جو سودی کاروبار کرتے ہیں یہ بھی محل نظر ہے.
تو مختصر سوال ہے، بلی پالنا حلال ہے یا نہیں؟
حلال ہے، خریدنا حلال نہیں ہے، پال سکتے ہیں. شرط یہ کہ اس کو کھلائے پلائے. جس عورت نے بلی کو پالا لیکن باندھ کے رکھا، کھلایا نہیں پلایا نہیں، بھوک سے مر گئی، وہ جہنم میں داخل ہوئی. بہت سے صحابہ تھے، کچھ پرندوں کا پالنا ثابت ہے، تو کھلائیں پلائیں، ان کی خدمت کریں، پھر جائز.
ایڈوانس رقم دے کر قیمت فکس کر کے سودا لینا حلال ہے یا نہیں؟
اس میں کوئی شرعی معذور نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے.
ادھار اور نقد میں ریٹ کا فرق کرنا صحیح ہے یا غلط؟
اگر ایک ریٹ طے ہو دوسرا ختم ہو جائے اور تعین ہو جائے پھر درست ہے. بس بارک.